الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے یہ انسان کو تخلیق کیا اور اسے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، خود ارشاد فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اور اس عبادت کے لیے بطور خاص جو عبادت گاہیں بنائی جاتی ہیں جنہیں مساجد کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں مساجد بنانے کے حوالے سے باقاعدہ آیات مبارکہ ان کا نزول ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ بھی گویا کہ جہاں جہاں جاتے تھے تو وہاں مسجد کے قیام کے لیے اہتمام فرماتے تھے۔ ہم مکی زندگی دیکھیں تو مکے میں اس وقت کے جو حالات تھے، جو معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے اعلانیہ عبادت کرنا بھی ایک مشکل ترین معاملہ تھا، لوگوں کو اپنے گھروں پر عبادت کے حکم ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ سری اور جہری نمازیں یعنی ظہر اور عصر کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں اگرچہ امام کے پیچھے ہیں مگر اس کو آہستہ آواز سری قرات ہوتی کہ امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے، مغرب عشاء فجر بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، امام صاحب بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ مکی زندگی میں جب یہ نمازیں پڑھی جا رہی تھیں دن کے وقت کفار گلی محلوں میں وہ گھوم رہے ہوتے تھے، اور اس دوران اگر کہیں سے انہیں قرآن پڑھنے کی آواز آتی تو وہ ان کو تکلیف پہنچاتے، گھر والوں کو تکلیف پہنچاتے، پڑھنے والے کو تکلیف پہنچاتے۔ تو یوں اس وقت یہ حکم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ آہستہ سری طور پر اس انداز سے پڑھیں، اسی انداز سے نمازیں ہونے لگی۔ اچھا مغرب کا جو وقت ہوتا تھا تو کفار اپنے کھانے پینے اور اس میں لگ جاتے تھے، عشاء کی نماز اس وقت تک وہ سب سو جاتے تھے، فجر کی نماز میں بھی سوئے پڑے اوندھے پڑے ہوئے، تو اس لیے ان سے تکلیف کا خطرہ وہ نہیں تھا، اور تکلیف کا خطرہ کم ہو گیا تو یہ تین نمازوں میں فرمایا بلند آواز سے پڑھو، تو قرات بلند آواز سے ہوتی مغرب میں بھی عشاء میں بھی فجر میں بھی، لیکن دن بھر کی گویا کہ جو پورے اس دورانیہ کے اندر جو نماز کے اوقات زہر بھی آتی دن میں عصر بھی آتی ہے، تو یہ کیا ہے سری انداز سے آہستہ آواز سے کہ اپنے کان سنیں، بس اتنی قرات ہوتی۔ تو اس کی بیسک وجہ بھی وہی تھی کہ اس وقت کفار تکلیف پہنچاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو اللہ کو بھی یہ انداز اتنا پسند آیا کہ جیسے مکی زندگی کے اندر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں اور جو انہوں نے اپنے اصحاب کو تعلیم دی، اب قیامت تک کے لوگ ظہر عصر اسی انداز سے پڑھیں گے، ظہر عصر اسی انداز سے پڑھیں گے۔ اگرچہ آج ہم امن کے ساتھ، چاہے وہ حرم میں، مکے میں ہوں، مدینے میں ہوں، دنیا کے کسی ملک میں گئیں، آپ کو اس طرح کی کوئی آزمائش اس کا سامنا نہیں۔ ہم اپنے ملک میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب بھی آہستہ آواز سے قرات کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے، اور وہی حکم ہے ہمارے لیے، واجب ہے کہ ان نمازوں میں سری قرات کرنا، یہ واجب ہے۔ کوئی آدمی بھول کر کرے گا، یہ ترک واجب ہے، اور اس کے اپنے احکام بیان کیے گئے۔ تو المختصر یہ ہے کہ جو مکی زندگی میں جس طرح نمازیں پڑھی جا رہی تھیں تو وہ انداز یہ تھا، لیکن جب مدنی زندگی کا سلسلہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو وہیں بھی پھر مساجد کے قیام باقاعدہ کیے۔ آپ مدینہ شریف میں اتنی مسجدیں، مدینہ شریف میں مسجد قباء ہے، مدینہ شریف میں خاص مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، وہ مسجد شریف ہے، اس کے علاوہ بھی مسجد غمامہ ہے، یعنی اس قدر مسجدوں کا اہتمام، کیونکہ بظاہر رقبے کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ جگہ، وہ زیادہ کوئی بڑا شہر اس حوالے سے نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی دیکھیں تو کئی ایسی مساجد، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ یعنی یہ نسبتیں ہیں باقاعدہ، کہ یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اب وہاں پہ مسجد کا انتظام۔ تو ایسی کئی جگہیں کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھیں اس کو باقاعدہ مسجد بنایا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ مساجد کا اہتمام کیا۔ اور یہ کام ایک امت کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ مسجدوں کو باقاعدہ اس کا انتظام کرنا، مسجد بنانا اور پھر مسجد کو آباد کرنا، مسجد کے لیے زمین دینا، مسجد کے لیے عمارت بنانا، مسجد کے لیے ہر اس طرح کے معاملات کا اہتمام کرنا جو نمازیوں کو سہولت والی چیزیں ہیں۔ یہ الحمدللہ مسلمان بڑے ذوق شوق کے ساتھ یہ اہتمام کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر یہ اہتمام رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی علاقوں میں جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مسجد نہیں ہے، یہاں بھی مسجد نہیں ہے، دور مسجد ہے لیکن دور مسجد ہے۔ تو وہاں کے بھی لوگوں کو چاہیے، اس طرح کوئی اور سن رہا ہے اور ایسی جگہ پر کہ وہ خود دیکھتا ہے کہ یہاں ضرورت ہے مسجد کی اور رب نے نوازا ایسا، تو مسجد بنا دے، اللہ پاک جنت میں گھر بنائے گا اس کے لیے۔ جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، یہ بڑی عظیم بشارت ہے۔ بلکہ یہاں تک روایت میں فرمایا گیا کہ گھونسلے جتنی، بظاہر اتنی مسجد نہیں ہوتی لیکن ایک تشبیہ دی گئی کہ گھونسلے جتنی بھی کسی نے اگر مسجد بنائی ہے اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہاں ضرورت ہے بالخصوص ان علاقوں میں مسجدوں کے قیام۔ اچھا، مسجدیں بنتی ہیں، یہ بھی مسلمانوں کا کام الحمدللہ، اور یہ کام سر انجام دے رہے ہیں اچھے طریقے سے، مزید کوشش کرنی چاہیے۔ پھر دوسرا کام مسجد کے آبادکاری کا ہے۔ مسجدیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارت صرف اسی چیز کا نام نہیں، بلکہ اب اسے آباد کرنا بھی ہے، اور وہ آباد کون کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے، وہ اہل محلہ کریں گے، وہ وہاں کے رہنے والے لوگ کریں گے، کہ جو اس مسجدوں میں جا کر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وہاں عبادتیں ہوں، وہاں نمازیں ہوں، وہاں دیگر کام ہوں۔ بلکہ حدیثوں میں تو یہ ارشاد فرمایا گیا، تم اگر جنت کی کیاریوں کے قریب سے گزرو، کچھ چر لیا کرو، تو پوچھا گیا یہ جنت کی کیاریاں کون سی جگہیں ہیں، تو فرمایا مسجدیں تو ہیں، یہ مسجدیں، اور چرنا کیا ہے؟ اللہ کا کچھ ذکر کر لینا، کچھ یہاں پہ عبادت کر لینا، یہ عظیم سعادت ہے۔ بلکہ روایت میں فرمایا جس بندے کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، معلق ہو جاتا ہے، گویا کہ مسجد میں دل لگ گیا، یہ شخص جب قیامت کے دن آئے گا اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور دل لگنا، مسجد میں جائے تو بھی سکون ہو، اطمینان کی کیفیت میں ہو، مسجد سے باہر نکلا ہے تو پھر ایک دل کے اندر جذبہ ہے کہ دوبارہ آنا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی وہ ہے کہ جس کا مسجد کی طرف دل لگا ہوا ہے، اس کا دل مسجد کے سے لگ گیا ہے۔ اور جو شخص یہ عظیم کام کرتا ہے اسے بشارت کتنی بڑی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن پاک سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے۔ فرمایا کیونکہ یہ ایسی عمارتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنانے اور پاک رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گئے، اور ان میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ان میں اللہ نے برکت رکھی۔ فرمایا بس یہ خیر و برکت والی جگہ ہے اور ان کے رہنے والے بھی خیر و برکت میں ہیں، یہ پسندیدہ جگہ ہیں اور ان میں رہنے والے وہ بھی پسندیدہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں ہوتے گئے، اللہ ان کی ضرورت کو پوری فرماتا ہے، یہ مساجد میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے، ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، میں اور آپ سب کہتے ہیں اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے ہی محبت کرتے ہیں، قرآن سے ہی محبت، ایک ترتیب گویا کہ یہ بیان کر دی، اللہ سے محبت کرتے ہو، فرمایا مجھ سے محبت کریں، مجھ سے کرتے ہو میرے صحابہ سے کرو، میرے صحابہ سے کرتے ہو قرآن سے کرو، یعنی ایک کی محبت دوسری محبت پر موقوف فرمائی۔ اس لیے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے فرمایا مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میری آل سے محبت کرو۔ تو یہ وہ ہے کہ جو ایک محبت دوسرے پر موقوف فرمائی گئی ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں ہماری مساجد کے ساتھ کس قدر محبت ہے، مساجد کو آباد کرنے والے، فرمایا اللہ ان کے مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو دعا مانگنے سے قرآن کی تلاوت روکے رکھے، یعنی قرآن اتنا پڑھتا اتنا پڑھتا اتنا پڑھتا کہ قرآن کے پڑھنے نے، قرآن میں مشغول ہونے میں وہ دعا سے رکا ہوا ہے، ایسوں کی اللہ بن مانگے حاجتیں پوری فرماتا ہے، بن مانگے حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں، اللہ والے وہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بناتا ہے تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور ایسا اس سے خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا کوئی آدمی غائب ہو جائے، کوئی دور چلا گیا اور وہ واپسی آتا ہے، گھر والے جتنا خوش ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو مسجد کو ذکر اور نماز کے لیے ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ اسلام کے کلے ہیں یہ مسجدیں، مسجدوں سے دل لگانا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد سے محبت کرنا، یہ گویا کہ ایک مومن کی علامت اور نشانی ہے، اور یہ ہر مسلمان کے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں عملی طور پر بھی اس کے جذبات ہوتے ہیں کہ مسجدوں بنانے میں بھی اس کو آباد کرنے کے، اور نہیں ہے تو یہ ہونے چاہیے جذبات۔ ہم کتابوں میں واقعہ وہ پڑھتے ہیں کہ کچھ بنی سلمہ کے لوگ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ مسجد کے ارد گرد کچھ جگہ خالی ہوئی ہیں، وہ ان کو خریدنے کے لیے پہنچ گئے، ان کو گھر بنانے کے لیے، اور مقصد یہی تھا کہ مسجد سے قریب ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو، عرض کی کہ ارادہ تو یہی ہے، فرمایا بنی سلمہ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدم لکھے جائیں گے، یعنی جو قدم تمہارے یہ چل کر آتے ہیں یہ بھی لکھے جاتے ہیں، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، وہیں رہو۔ تو فرمایا انہوں نے پھر ارادہ تر کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اب دور سے ہی آتے رہیں گے، اور یہ ارادہ تر کر دیا تاکہ ہمارے جتنے قدم ہوں گے اس قدر اللہ ہمیں نیکیاں اور ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اور بھی بہت سی روایات اس حوالے سے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے وقتاً فوقتاً یہی جذبات ہمارے دلوں میں پیدا رہیں تو مسجد کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ذکر کریں گے۔ مسجد کے ظاہر کئی آداب بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو وہ رہے گی۔ اور اس وقت آپ کے سوالات کی طرف بھی بڑھنا ہے، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، ایک جنتی کو بھی جنت میں مکان عطا کیا جائے گا اور مسجد بنانے والے کو بھی جنت میں مکان دیا جائے گا، تو آیا کیا دونوں کا مکان ایک جیسا ہوگا؟
جی بالکل، آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ مسجد جو بنائے گا، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ من بنا مسجداً، جس نے بھی مسجد بنائی ہے، بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اسے جنت میں گھر ملے گا۔ تو یہ جو گھر ہوگا ناظرین، اسے شارحین نے بیان فرمایا کہ ایک الگ نوعیت کا گھر ہوگا، یعنی جس طرح ہم عام مثال سے اسے سمجھایا گیا کہ دنیا کے اندر پورا ایک محلہ ہے، سب کے گھر بنے ہوئے ہیں تو وہ سب نارمل گھر ہیں، لیکن اس پورے محلے میں ایک مسجد بھی ہوتی ہے، وہ مسجد بھی اسی محلے کی ایک زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اس مسجد کے آداب احترام اور ایک الگ اہمیت سے اس گھر کو دیکھا جاتا ہے۔ فرما جیسے پورے محلے میں گھر ہیں لیکن ایک مسجد کی اہمیت سب سے وہ ایک طرح کی نمایاں ہوتی ہے، فرمایا جنت میں بھی ایسے شخص کو اللہ ایک نمایاں گھر عطا فرمائے گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس میں اور اضافہ ہے کہ اللہ اس کے لیے موتیوں اور یاقوت کا گھر بنائے گا، وہ جو جنت میں اسے گھر ملے گا موتیوں والا ہوگا، یاقوت والا ہوگا۔ تو ذہن نصیب جس آدمی کے پاس ایسی گنجائش بنتی ہو، دنیا میں جیتے جی اپنے لیے جنت میں گھر بنا لے، اور اللہ نے توفیق دی ہے، ایک دو تین، آپ کے پاس اور طاقت ہے اپنے مرحومین کے نام پر، ایسی نیکی یہ کرنی چاہیے تاکہ وہ نیکی صدقہ جاریہ ہو۔ جب تک نمازیں پڑھی جا رہی ہوں گی، اور الحمدللہ مساجد کا قیام ہوتا ہے تو پھر یہ مسجدیں انشاءاللہ تا قیامت اسی طرح رہیں گی اور لوگ اس میں نمازیں پڑھتے رہیں گے، تو یہ بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ تو جنت کا جو گھر ہوگا وہ بھی اس کے لیے بڑا ایک عظیم گھر ہوگا، موتیوں اور یاقوت کا گھر ہوگا، اور عام لوگوں سے وہ اس کا ایک خاص ممتاز گھر ہوگا کہ جسے لوگ دیکھ کر ہی گویا کہ پہچانیں گے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جو اللہ نے اسے مسجد بنانے پر یہ عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ تو یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ جی مزید سوال۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، مسجد کی طرف جانے پر تو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، تو کیا واپسی آنے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں؟
مسجد جانے پر جو ثواب ملتا ہے، اسی طرح مسجد سے نماز پڑھ کر جب واپسی آئیں گے تو اس پر بھی نیکیاں اور ثواب ملتی ہیں۔ جی جی، ایسا ہی ہے۔ اور عام طور پر اگرچہ وہی روایات مسجد کی طرف قدم بڑھانے والی بیان کی جاتی ہے، اور اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ ہر ہر قدم پر اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے، درجہ بلند کیا جاتا ہے، اسی طرح دیگر روایات بھی ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں باقاعدہ جو روایت موجود ہے اس میں یہ کلمات ہیں، ذاہباً وراجعاً، یعنی جاتے ہوئے بھی اور واپسی آتے ہوئے بھی۔ تو جب اچھی نیت کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں گیا ہے، تو اس کے جانے پر بھی قدم قدم پر نیکیاں، اور اس کے واپسی آنے پر بھی قدم قدم پر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اس کے درجے کو بلند فرمائے گا، خطاؤں کو، گناہوں کو وہ مٹا دے گا۔ بلکہ اس پر ایک اور مسلم شریف کی روایت بھی ہے، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو مسجد نبوی سے بڑا دور گھر تھا، تو وہ آتے تھے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کیوں نہیں ایک دراز گوش، ایک سواری خرید لیتے تاکہ آپ کو آنا بھی اور جانا آسان ہو جائے، اور بارش میں بھی اور دھوپ میں بھی آپ آسانی سے سواری ہوگی تو مسجد میں پہنچائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر میرا گھر مسجد نبوی کے بالکل قریب بھی ہوتا تو یہ بات میرے لیے خوشی کی نہیں تھی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے یہ ارادہ یہ کیا ہوا کہ میرا یہ جانا اور یہ آنا دونوں یہ ثواب کے اندر شامل ہو جائے، یہ دونوں پر مجھے ثواب اور اجر ملے۔ تو یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ نے یہ دونوں اجر تمہیں عطا فرمائے، یہ دونوں اجر تمہارے لیے جمع کر دیے، مطلب تمہارا جانا بھی ثواب اور تمہارا واپسی آنا بھی ثواب۔ اور اس روایت سے ضمناً یہ کہ اگر کوئی آدمی سواری کا بھی اہتمام کرتا ہے اور اس اچھی نیت کے ساتھ سواری رکھتا ہے کہ بھائی میرا جانا آنا آسان ہو جائے گا تو بھی اچھی بات ہے، اور ذہن نصیب کو جو یہ کہتا ہے کہ جتنے زیادہ قدم ہوں گے اس پر مجھے نیکیاں ملے گی، تو علماء نے یہ دونوں طرح کے اس بات اس روایت کے تحت بیان کیے ہیں کہ جیسے مسجد میں جانا نیکی کا عمل ہے اور قدم قدم پر ثواب ہے، تو نماز پڑھ کر جو واپسی آتا ہے اللہ ان قدموں پر بھی اسے وہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ مدنی شہر کے ناظرین، جس طرح مسجد میں نماز پڑھنے عبادت کرنے کے یہ ثواب بیان کیے گئے، اسی طرح جو شخص ان کے لیے معاون بنتا ہے، مدد کرتا ہے، مسجد کے معاملات کو چلانے کے اندر وہ کوششیں کرتا ہے، اس کے لیے بھی بہت ثواب کا ذخیرہ ہے۔ ہم اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو دیکھیں تو اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کو مسجد کی صفائی ستھرائی اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے گھر کو صاف اور پاک رکھا جائے نماز پڑھنے والوں، طواف کرنے والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ عید مسلم سب کی ذمہ داری ہے، ہر طرح کی گندگی، غلاظت سے، اسی طرح کئی ایسے کام ہیں جو مسجد میں الاؤ نہیں ہیں، ہمیں دنیا کے معاملات، دنیا کی بات چیت، یعنی مسجد میں ہم جائیں بھی تو اس کے احترام اور آداب کا ہم خیال رکھیں۔ ہماری وجہ سے مسجد میں کوئی اچھائی ہو، کوئی کسی طرح کی گندگی اور برائی کا معاملہ نہ ہو، مسجد ہماری وجہ سے صاف ستھری ہو، آلودہ نہ ہو۔ تو اس لیے یہ بطور خاص کہنا مقصود ہے کہ جس طرح ہم کسی کے گھر پہ جائیں اور بہت بڑا کوئی گھر ہو، ہم اس کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اپنے لباس، اپنے کپڑے سب کچھ دیکھ کے کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے اس کے گھر میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، چپل بھی پتہ نہیں کہاں کا اتارنے کے اہتمام کرتے ہیں، اور ننگے پاؤں ہی گھروں میں عام طور پہ جانا شروع ہوتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو بعض اوقات ان چیزوں کا لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں، چپل جیسی ہے، گرد لگی ہے، غلاظت لگی ہے، بعض اوقات گندگی لگی ہوئی اٹھا کر مسجد کے سب پر دری پر رکھ دیں گے، ایک طرف رکھ دیں گے، بدبو آ رہی ہو پھر بھی اس کو ایسے رکھ دیں گے۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ اللہ کے گھر ہیں، جتنا ہم ادب کریں گے اتنا انشاءاللہ ہم ثواب بھی پائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ گندگی یا غلاظت والا کوئی کام کریں گے تو پھر اس کے اوپر گناہگار بھی ہوں گے۔ مسجدوں کو خوشبودار اور اچھا رکھنے کا حکم ہے، اس طرح جو لباس آپ پہن کر جائیں وہ بھی خوشبودار اور اچھا ہو کہ ہماری وجہ سے مسجد کے اندر غلاظت یا بدبو نہ ہو، بلکہ ہماری وجہ سے مسجد کا ایک ماحول وہ اچھا رہے اور خوشبودار ماحول رہے۔ امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے مسجد خوشبودار رکھنے کے حوالے سے، یہ خود بھی پڑھنا چاہیے۔ میں تو کہوں گا کچھ لوگوں کو لے کر تحفے تحائف دیجئے، آپ اپنے نمازیوں کو دیجئے، تاکہ انہیں سے تو مسجد کی رونقیں بھی ہیں، پھر وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو مسجد کے اندر انشاءاللہ اور بہاریں آئیں گی اور لوگوں کے دل بھی اسی طرح لگیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مسجدیں تعمیر کرنے کی، آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا اسلام۔